بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہار شریعت کے دوسرے حصے سے غسل کا بیان ہم سن رہے تھے. آج انشاءاللہ عز و جل سنیں گے کہ کن کن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے. نمبر ایک, منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا سبب فرضیت غسل ہے, یعنی اس کے سبب غسل فرض ہو جاتا ہے. اس کے تحت چند ایک مسائل بیان کیے ہیں, آئیے وہ بھی سنتے ہیں. مسئلہ نمبر ایک, اگر شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے منی جدا نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے کے سبب نکلی تو غسل واجب نہیں, ہاں وضو جاتا رہے گا, کیونکہ شرط یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ جدا ہو. مسئلہ نمبر دو, اگر اپنے ظرف سے شہوت کے ساتھ جدا
ہوئی. حضرت ایک سیکنڈ, آپ کو جب بر پائی تو آپ نے استغفراللہ کیوں بولا؟
تکار شیطان کی طرف سے. جی وہ شیطان کی طرف سے, حدیث پاک میں ہے ڈکار شیطان کی طرف سے اور جماہی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے. جماہی آئے تو اللہ کی حمد کرے اور ڈکار آئے تو استغفر اللہ یا ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے. مسئلہ نمبر دو, اگر اپنے ظرف سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی یعنی منی, مگر اس شخص نے اپنے آلے کو زور سے پکڑ لیا کہ باہر نہ ہو سکی, پھر جب شہوت جاتی رہی چھوڑ گیا, اب منی باہر ہوئی, تو اگرچہ باہر نکلنا شہوت سے نہ ہوا مگر چونکہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی لہذا غسل واجب ہوا, اسی پر عمل ہے, یعنی حکم یہی دیا جائے گا. مسئلہ نمبر تین, اگر منی کچھ نکلی اور قبل پیشاب کرنے یا سونے یا 40 قدم چلنے کے نہا لیا اور نماز پڑھ لی, اب بقیہ منی خارج ہوئی تو غسل کرے کہ یہ اسی منی کا حصہ ہے جو اپنے محل سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی تھی اور جو پہلے نماز پڑھی تھی ہو گئی, اس کے اعادہ کی حاجت نہیں. اور اگر 40 قدم چلنے یا پیشاب کرنے یا سونے کے بعد غسل کیا پھر منی بلا شہوت نکلی تو غسل ضروری نہیں اور یہ پہلی کا بقیہ نہیں بلکہ یہ نئی منی کہلائے گی اور اس سے غسل فرض نہیں ہوگا, وضو ٹوٹ جائے گا.
بس ایک سوال, اگر کسی نے 40 قدم چلا, ٹھیک ہے نا, یہ شریعت کا جو قانون بن ہے ہمارے لیے, شریعت 40 قدم چلنا, 40 قدم چلنے کے بعد نہا لیا وہ, سب کچھ ہو گیا, پھر کچھ دیر بعد منی نکلی, تو اب کیا مسئلہ اس میں؟
تو وہ اس سے غسل فرض نہیں ہوگا. جو پہلا غسل کر لیا تھا وہ کافی ہے, یا اس کے بعد ایک دفعہ غسل کر لے, اگر پہلے غسل نہیں کیا تھا تو یہی کافی ہے. اس کے بعد پھر نکل آئی 40 قدم, یہ چل چکا ہے, چلنے کے بعد نہا لیا, نہانے کے بعد پھر جو ہے وہ منی نکل آئی. اب یہ جو نکلنا ہے یہ کوئی بیماری کی وجہ سے کہا جائے گا, یہ شہوت کے ساتھ نہیں ہے, لہذا اس سے غسل فرض نہیں ہوگا.
تو اصول کے مطابق 40 قدم چلنے کے بعد منی نہیں نکلنی چاہیے, یہ کہہ رہے ہیں؟
جی اصول یہ ہے. ہاں جی اصول یہ ہے, جو رکی ہوئی ہے وہ نہیں نکلنی چاہیے,
جو اس اصول پہ فالو کر لے 40 قدم چل رہے تو بری ذمہ.
جی بری ذمہ ہے, اب اس کے اوپر شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوگا. مسئلہ نمبر چار, اگر منی پتلی پڑ گئی کہ پیشاب کے وقت یا ویسے ہی کچھ قطرے بلا شہوت نکل آئے تو غسل واجب نہیں, البتہ وضو ٹوٹ جائے گا. جریان وغیرہ کا مرض اس سے کہا جاتا ہے, بعض لوگوں کو ہو جاتا ہے. نمبر دو, یعنی نمبر ایک پڑا تھا جس چیز سے غسل واجب ہوتا ہے, اب نمبر دو, احترام یعنی سوتے سے اٹھا اور بدن یا کپڑے پر تری پائی اور اس تری کے منی یا مزی ہونے کا یقین یا احتمال ہو تو غسل واجب ہے اگرچہ خواب یاد نہ ہو. اور اگر یقین یہ ہے کہ یہ نہ منی ہے نہ مزی بلکہ پسینہ یا پیشاب یا ودی یا کچھ اور ہے تو اگرچہ احتلام یاد ہو اور لذت انزال خیال میں ہو پھر بھی غسل واجب نہیں. اور اگر منی نہ ہونے پر یقین کرتا ہے اور مزی کا شک ہے تو اگر خواب میں احتلام ہونا یاد نہیں تو غسل نہیں ورنہ ہے. مسئلہ نمبر پانچ, اب اس کے تحت جو مسائل بیان کیے جائیں گے ان میں سے وہ ہے, اگر احتلام یاد ہے مگر اس کا کوئی اثر کپڑے وغیرہ پر نہیں تو غسل واجب نہیں. مسئلہ نمبر چھ, اگر سونے سے پہلے شہوت تھی, آلہ قائم تھا, اب جاگا اور اس کا اثر پایا اور مزی ہونا غالب گمان ہے اور احتلام یاد بھی نہیں تو غسل واجب نہیں, کیونکہ مزی سے غسل نہیں ہوتا فرض جب تک اس کے منی ہونے کا ظن غالب نہ ہو. اور اگر سونے سے پہلے شہوت بالکل نہ تھی یا تھی مگر سونے سے قبل دب چکی تھی اور جو خارج ہوا تھا صاف کر چکا تھا تو منی کے ظن غالب کی ضرورت نہیں بلکہ محض احتمال منی سے غسل واجب ہو جائے گا. یہ مسئلہ کثیر الوقوع ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں, اس کا خیال ضرور چاہیے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر رات کو سوتے ہوئے پہلے سے ہی شہوت تھی تو عموماً جو ہے شہوت کے وقت جو ہے وہ مرد کے لیے یہ ہوتا ہے کہ مزی ایک گاڑھا سا سفید پانی نکل آتا ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن غسل فرض نہیں ہوتا. تو اب وہ اس کا جب شہوت پہلے سے تھی تو غالب گمان یہی ہے کہ یہ مزی ہوگی, کیونکہ منی کی جو ایک کپڑے کے اوپر جو سمجھ لے کہ وہ لگی ہوتی ہے اس کی ایک الگ جو ہے وہ چکنائی سی ہوتی ہے جبکہ مزی کا ایک الگ ہوتا ہے. تو اس لیے جب تک غالب گمان اس بات کا نہ ہو جائے کہ یہ منی ہے تب تک غسل فرض نہیں ہوگا. اور اگر جو ہے سوتے ہوئے ایسا کچھ بھی نہیں تھا, ایک نارمل سویا ہے, اب جو ہے صبح کپڑے کے اوپر اس طرح کی تریپ آتا ہے تو اس میں اب احتمال ہے کہ یہ منی بھی ہو سکتی ہے اور مزی بھی ہو سکتی ہے, لہذا ایسی صورت میں وہ جو بھی ہو غسل کرنا اس کے اوپر لازم ہوگا, کیونکہ کسی چیز کے یقین کی طرف یا ظن غالب کی طرف کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ جو بندے کو ظاہری طور پہ کوئی ایسا سبب نہیں جو لے کے جائے, لہذا غسل کرنا ہوگا. مسئلہ نمبر 7, بیماری وغیرہ سے غش آیا یا نشہ میں بے ہوش ہوا, ہوش آنے کے بعد کپڑے یا بدن پر مزی ملی تو وضو واجب, مزی ملی سوری دوبارہ مسئلہ نمبر 7, بیماری وغیرہ سے غش آیا یا نشہ میں بے ہوش ہوا, ہوش آنے کے بعد کپڑے یا بدن پر مزی ملی تو وضو واجب ہوگا غسل نہیں, اور سونے کے بعد ایسا دیکھیے تو غسل واجب مگر اس شرط پر کہ سونے سے پہلے شہوت نہ تھی. مسئلہ نمبر 8, کسی کو خواب ہوا اور منی باہر نہ نکلی تھی کہ آنکھ کھل گئی اور آلہ کو پکڑ لیا کہ منی باہر نہ ہو, پھر جب تنڈی جاتی رہی چھوڑ دیا, اب نکلی تو غسل واجب ہو گیا کیونکہ وہ اصل اپنے جو محل تھا جہاں سے منی نے نکلنا وہاں سے تو نکل چکی, صرف باہر نکلنے کے محل پہ اس نے اس کو بے تکلف روکا ہے. مسئلہ نمبر 9, نماز میں شہوت تھی اور منی اترتی ہوئی معلوم ہوئی مگر ابھی باہر نہ نکلی تھی کہ نماز پوری کر لی, اب خارج ہوئی تو غسل واجب ہو گیا مگر نماز بھی ہو گئی. مسئلہ نمبر 10, کھڑے یا بیٹھے یا چلتے ہوئے سو گیا, آنکھ کھلی تو مزی پائی, غسل واجب ہے. رات کو احتلام ہوا, جاگا تو کوئی اثر نہ پایا, وضو کر کے نماز پڑھ لی, اب اس کے بعد منی نکلی, غسل اب واجب ہوا اور وہ نماز ہو گئی. مسئلہ نمبر 12, عورت کو خواب ہوا تو جب تک منی فرج داخل سے نہ نکلے غسل واجب نہیں. مسئلہ نمبر 13, مرد و عورت ایک چار پائی پر سوئے, بعد بیداری بستر پر منی پائی گئی اور ان میں ہر ایک احتلام کا منکر ہے, احتیاط یہ ہے کہ بہرحال دونوں غسل کریں اور یہی صحیح ہے. مسئلہ نمبر 14, لڑکے کا بلوغ احتلام کے ساتھ ہوا, اس پر غسل واجب ہے. یہ دو چیزیں ہو گئی تھیں, غسل کے وجوب کے جو اسباب ہیں یعنی غسل فرض جن چیزوں سے ہوتا ہے. اب تیسری چیز, حشفہ یعنی سر ذکر, یعنی مرد کی جو اعلیٰ تناسل ہے شرمگاہ کا اگلا جو مقام ہے اس کا جو سر ہے, یہ عورت کے آگے یا پیچھے یا مرد کے پیچھے کے مقام میں داخل ہونا دونوں پر غسل واجب کرتا ہے, شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت, انزال ہو یا نہ ہو, بشرطے کہ دونوں مکلف ہوں. اور اگر ایک بالغ ہے تو اس بالغ پر غسل فرض ہے, اور نابالغ پر اگرچہ غسل فرض نہیں کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے, شریعت کے احکام ابھی اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتے, مگر پھر بھی غسل کا حکم دیا جائے گا. مثلا مرد بالغ ہے اور لڑکی نابالغ, تو مرد پر فرض ہے اور لڑکی نابالغہ کو بھی نہانے کا حکم ہے, اور لڑکا نابالغ ہے اور عورت بالغہ ہے تو عورت پر فرض ہے اور لڑکے کو بھی حکم دیا جائے گا. مسئلہ نمبر 15, اگر حشفہ کاٹ ڈالا تو باقی عضو تناسل میں کا اگر حشفہ کی مقدار کے برابر داخل ہو گیا, جب بھی وہی حکم ہے جو حشفہ کے داخل ہونے کا ہے. مسئلہ نمبر 16, اگر چھپایا یا مردہ یا ایسی چھوٹی لڑکی سے جس کی مثل سے صحبت نہ کی جا سکتی ہو وتی کی, تو جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں, یعنی صرف دخول سے غسل واجب نہیں ہوگا. مسئلہ نمبر 17, عورت کی ران میں جمع کیا اور انزال کے بعد منی فرج میں گئی, یا کنواری سے جمع کیا اور انزال بھی ہو گیا مگر بکارت زائل نہ ہوئی, تو عورت پر غسل واجب نہیں. ہاں اگر عورت کے حمل رہ جائے تو اب غسل واجب ہونے کا حکم دیا جائے گا, اور وقت مجامعت سے جب تک غسل نہیں کیا ہے تمام نمازوں کا اعادہ کرے. مسئلہ نمبر 18, عورت نے اپنی فرج میں یعنی آگے کی شرمگاہ میں انگلی یا جانور یا مردے کا زکر یا کوئی چیز ربڑ یا مٹی وغیرہ کی مثل زکر کے بنا کر داخل کی تو جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں. اگر جن آدمی کی شکل بن کر آیا اور عورت سے جمع کیا تو حشفہ کے غائب ہونے ہی سے غسل واجب ہو گیا. آدمی کی شکل پر نہ ہو تو جب تک عورت کو انزال نہ ہو غسل واجب نہیں. یوں ہی اگر مرد نے پری سے جمع کیا یعنی جو جنوں کی سمجھو جننی ہوتی ہے اور وہ اس وقت انسانی شکل میں نہیں, بغیر انزال وجوب غسل نہ ہوگا, اور شکل انسانی میں ہے تو صرف غیبت حشفہ سے ہی غسل فرض ہو جائے گا. مسئلہ نمبر 19, غسل جمع کے بعد عورت کے بدن سے مرد کی بقیہ منی نکلی تو اس سے غسل واجب نہ ہوگا, البتہ وضو جاتا رہے گا. فائدہ, ان تینوں وجوہ سے جس پر نہانا فرض ہوا جو پیچھے تین بیان ہو گئیں, اس کو جنب اور ان اسباب کو اسباب جنابت کہتے ہیں. تو یہ تین جو ہے یہ مردوں کے لیے عموماً تھے یا مردوں عورتوں دونوں کے لیے, اب آگے جو ہے صرف عورتوں کے لیے ہے. نمبر 4, حیض سے فارغ ہونا. نمبر 5, نفاس کا ختم ہونا. اب اس کے تحت کچھ مسائل بیان کیے جائیں گے, باقی حیض و نفاس کی تفصیل آگے الگ سے آئے گی. مسئلہ نمبر 20, بچہ پیدا ہوا اور خون بالکل نہ آیا تو صحیح یہ ہے کہ غسل واجب ہے. حیض و نفاس کی کافی تفصیل انشاءاللہ الجلیل حیض کے بیان میں آئے گی. مسئلہ نمبر 21, کافر مرد یا عورت جنب ہے, کافر مرد یا عورت جنب ہے یا حیض و نفاس والی کافرہ عورت اب مسلمان ہوئی اگرچہ اسلام سے پہلے حیض و نفاس سے فراغت ہو چکی, صحیح یہ ہے کہ ان پر غسل واجب ہے. ہاں اگر اسلام لانے سے پہلے غسل کر چکے ہوں یا کسی طرح تمام بدن پر پانی بہ گیا ہو تو صرف ناک میں نرم باسے تک پانی چڑھانا کافی ہوگا کہ یہی وہ چیز ہے جو کفار سے ادا نہیں ہوتی. پانی کے بڑے بڑے گھونٹ پینے سے کلی کا فرض ادا ہو جائے گا, اور اگر یہ بھی باقی رہ گیا ہو تو اسے بھی بجا لائیں. غرض جتنے اعضاء کا دھلنا غسل میں فرض ہے جمع وغیرہ ثواب کے بعد, اگر وہ سب بحالت کفر ہی میں دل چکے تھے تو بعد اسلام اعادہ غسل ضروری نہیں یعنی غسل کو دہرانا ضروری نہیں, ورنہ جتنا حصہ باقی ہو اتنے کا دھو لینا فرض ہے, اور مستحب تو یہ ہے کہ بعد اسلام پورا غسل کرے. مسئلہ نمبر 22, مسلمان میت کو نہلانا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے. اگر ایک نے نہلا دیا سب کے سرے سے سب کے سر سے اتر گیا, اور اگر کسی نے نہیں نہلایا سب گناہگار ہوں گے. مسئلہ نمبر 23, پانی میں مسلمان کا مردہ ملا اس کا بھی نہلانا فرض ہے. پھر اگر نکالنے کے والے نے غسل کے ارادے سے نکالتے وقت اس کو غوطہ دے دیا تو غسل بھی ہو گیا, ورنہ اب نہلائیں. جمعہ, عید, بقرعید, عرفہ کے دن اور احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے, اور وقوف عرفات ہو, وقوف مزدلفہ ہو, حاضری حرم, حاضری سرکار اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اور طواف, دخول منا اور جمروں پر کنکریاں مارنے کے لیے تینوں دن, اور شب برات اور شب قدر اور عرفہ کی رات اور مجلس میلا شریف اور دیگر مجالس خیر کی حاضری کے لیے, اور مردہ نہلانے کے بعد, اور مجنون کو جنون جانے کے بعد, اور غشی سے افاقہ کے بعد, اور نشہ جاتے رہنے کے بعد, اور گناہ سے توبہ کرنے اور نیا کپڑا پہننے کے لیے, اور سفر سے آنے والے کے لیے استحاضہ کا خون بند ہونے کے بعد, نماز کسوف اور خسوف یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز, اور نماز استسقاء یعنی جو بارش کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے, اور خوف و تاریکی اور سخت آندھی کے لیے, اور بدن پر نجاست لگی ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ کس جگہ لگی ہے, ان سب کے لیے غسل مستحب ہے. مسئلہ نمبر 25, حج کرنے والے پر دسویں ذی الحجہ کو 5 غسل ہیں, وقوف مزدلفہ, دخول منیٰ, جمرہ پر کنکریاں مارنا, دخول مکہ, طواف, جبکہ یہ تین پچھلی باتیں بھی دسویں ہی کو کرے, اور جمعہ کا دن ہو تو غسل جمعہ بھی. یوں ہی اگر عرفہ یا عید جمعہ کے دن پڑے تو یہاں والوں پر 2 غسل ہوں گے, یعنی 2 مستحب غسل. مسئلہ نمبر 26, جس پر چند غسل ہوں سب کی نیت سے 1 غسل کر لیا سب ادا ہو گئے, سب کا ثواب ملے گا, کیونکہ جتنی نیت زیادہ, اچھی نیت زیادہ, اتنا ثواب بھی زیادہ.
حضرت, یہ ایک واقعہ شاید کسی صحابی کا ہے, کسی بزرگ کا ہے, کہ ان کے بیٹے نے شاید غسل کیا تو ان سے پوچھا ہے, جمعے کا دن تھا نا, کہ آپ نے یہ جو غسل کیا جمعہ کا کیا ہے یا جمعے کا کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جمعہ کا. تو انہوں نے پھر فرمایا کہ دوبارہ غسل کرو, اس بار جمعے کی نیت کر کے. تو اس صورت میں کچھ فرمائیں آپ, کیا حکمت ہے اس میں؟
اصل میں نیت انہوں نے ایک ہی کی تھی, وہ لوگ چونکہ ثواب کے حریص ہوتے تھے
جی,
اب انہوں نے صرف جنابت والی نیت کی تھی, لہذا وہ غسل تو ہو گیا جی, لیکن جو جمعے کا سنت غسل ہے اس کی نیت نہیں پائی گئی, لہذا اس کا ثواب نہیں ملا
جی.
یہ نہیں کہے گا غسل نہیں ہوا, کیونکہ غسل میں نیت فرض نہیں ہے, لیکن جی ثواب کے لیے نیت ضروری ہے. انہوں نے جو دوبارہ کہا غسل کریں تو وہ ثواب کے لیے کہا, تاکہ آپ جمعے کی جو غسل ہے, جو جمعے کے لیے کرنا مستحب ہے, اس کا بھی ثواب حاصل کر سکیں, لہذا دوبارہ. اور یہ تربیت کے لیے ہوتا ہے, تاکہ آئندہ جب کبھی آپ غسل کریں تو پہلے سے ہی اگر جنابت بھی ہو اور جمعہ بھی ہو تو 2 نیتیں ایک ساتھ کر لیا کریں. مسئلہ نمبر 27, عورت جنب ہوئی اور ابھی غسل نہیں کیا تھا کہ حیض شروع ہو گیا, تو چاہے اب نہالے یا بعد حیض ختم ہونے کے. مسئلہ نمبر 28, جنوب نے جمعہ یا عید کے دن غسل جنابت کیا اور جمعہ اور عید وغیرہ کی نیت بھی کر لی, سب ادا ہو گئے, اگر اسی غسل سے جمعہ اور عید کی نماز ادا کر لے. مسئلہ نمبر 29, عورت کو نہانے یا وضو کے لیے پانی مول لینا پڑے تو اس کی قیمت شوہر کے ذمہ ہے, بشرطے کہ غسل و وضو واجب ہوں یا بدن سے میل دور کرنے کے لیے نہائے. چونکہ یہ جو غسل و وضو واجب جب ہوں گے تو یہ پانی مول لے کر اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ ظاہری بات ہے کہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہوگی, جس طرح دیگر نان نفقہ اس کی ذمہ داری ہے تو یہ بھی نان نفقے میں آئے گا. فرائض کی ادائیگی کی اس کو ایک پوری سہولت دینا, یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. مسئلہ نمبر 30, جس پر غسل واجب ہے اسے چاہیے کہ نہانے میں تاخیر نہ کرے. حدیث میں ہے, جس گھر میں جنب ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے, اور اگر اتنی دیر کر چکا کہ نماز کا آخر وقت آ گیا تو اب فوراً نہانا فرض ہے, اب تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا. اور کھانا کھانا یا عورت سے جمع کرنا چاہتا ہے تو وضو کر لے یا ہاتھ منہ دھو لے, کلی کر لے, اور اگر ویسے ہی کھا پی لیا تو گناہ نہیں مگر مکروہ ہے اور محتاجی لاتا ہے. اور بے نہائے یا بے وضو کیے جمع کر لیا تو بھی کچھ گناہ نہیں, مگر جس کو احتلام ہوا بے نہائے اس کو عورت کے پاس جانا نہیں چاہیے. مسئلہ نمبر 31, رمضان میں اگر رات کو جنب ہوا تو بہتر یہ ہے کہ قبل طلوع فجر نہا لے کہ روزے کا ہر حصہ جنابت سے خالی ہو, اور اگر نہیں نہایا تو بھی روزہ میں کچھ نقصان نہیں, مگر مناسب یہ ہے کہ غرغرہ اور ناک میں جڑ تک پانی چڑھانا, یہ 2 کام طلوع فجر سے پہلے کر لے کہ پھر روزے میں نہ ہو سکیں گے. اور اگر نہانے میں اتنی تاخیر کی کہ دن نکل آیا اور نماز قضا کر دی تو یہ اور دنوں میں بھی گناہ ہے, اور رمضان میں تو بہت زیادہ گناہ.
حضرت, اگر کسی نے قیلولہ فرمایا تو دوپہر کے ٹائم پھر سوئے نہ اور کلام ہو گیا, تو اب جب غسل کرنا ہوگا سر کے لیے تو اس کے لیے پھر کیا اہتمام کریں گے غرغرہ کا اور
ناک؟ ہاں, اس میں یہ 2 چیزیں جو ہیں, ایک ناک میں پانی چڑھانا جو ہے وہ نرم ہڈی تک, یہ بھی اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا, بلکہ اس سے احتیاط ضروری ہوگی تاکہ دماغ کی طرف پانی نہ چلا جائے, اور غرغرہ بھی نہیں کرے گا تاکہ حلق سے پانی اتر نہ جائے, سمپل کلی کرے گا تو غسل ہو جائے کیونکہ وہاں مجبوری ہے.
بعد میں پھر افطاری کر لیں,
اس کے بعد کرنا چاہے تو کر لے, نہیں بھی کرے گا تو بھی حرج نہیں, کیونکہ جب اس نے غسل کیا ہے اس ٹائم اس کے اوپر یہ چیزیں لازم نہیں تھی. مسئلہ نمبر 32, جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا, طواف کرنا, قرآن پاک چھونا, اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد یا چولی چھوئے, یعنی جو اس کے اوپر ایک غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے قرآن پاک کے, یا بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھنا, یا کسی آیت کا لکھنا یا آیت کا تعویذ لکھنا, یا ایسا تعویذ چھونا یا ایسی انگوٹھی چھونا یا پہننا جس پر حروف مقطعات ہوں, ایسی انگوٹھی چھونا بھی حرام ہے کیونکہ قرآن پاک لکھا ہو. مسئلہ نمبر 33, اگر قرآن عظیم جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں, یعنی ایک چولی وہ ہوتی جو قرآن پاک کے اوپر چڑھی ہوئی ہوتی ہے اور جزدان ایک الگ سے تھیلی سی سی لیتے ہیں, تو یہ جو الگ تھیلی ہوتی ہے یہ قرآن کے تابع نہیں ہوتی, لہذا اس میں اگر قرآن ہے اور اس کو آپ نے بغیر وضو بھی چھو لیا ہے تو حرج نہیں. اگر قرآن عظیم جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں, یوں ہی رومال وغیرہ کسی ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنا تابع ہو نہ قرآن مجید کے تابع ہو تو اسے پکڑنا جائز ہے. کرتے کی آستین, دوپٹے کے آنچل سے یہاں تک کہ چادر کا ایک کونا اس کے مونڈے پر ہے اور دوسرے کونے سے چھونا حرام ہے, یا جیسے امام شریف کا شملہ ہے اس سے پکڑنا یا چھونا حرام ہے, کہ یہ سب اس کے تابع ہیں جیسے چولی قرآن مجید کے تابع ہوتی ہے.
حضرت سے اس پہ تھوڑا کچھ فرمائیں گے, تابع کو تھوڑی ڈیفینیشن کو ایکسپلین کر دیں تھوڑا کھول کر, تابع سے کیا مراد ہے آپ
اس کی,
تابع سے کیا مراد ہے, تابع
تابع سے مراد یہ ہے کہ ہاں جی تابع سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جو بھی تابع ہے وہ اس کی وجہ سے اپنے مطبوع کی وجہ سے قائم ہو, جیسے امامہ شریف ہے یہ کپڑا ہے, اگر تو یہ ویسے رکھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ قرآن پکڑ سکتے ہیں, لیکن اگر یہ سر پہ باندھا ہوا ہے تو اب چونکہ میرے تابع ہے میرے سر پہ ہے اب یہ میری وجہ سے یہاں پہ قائم ہے, اگر میرا جسم نہ ہو تو یہ نہ ہو, یہ ایسے رکھا ہوا ہو کسی چیز کے اوپر جو ہے. اسی طرح سے وہ غلاف جو قرآن کی وجہ سے قائم ہے جیسے اس کے اوپر تھیلی سے ایک چڑھا دیتے ہیں جلد کے اوپر جو ہے, تو وہ اس کے تابع ہوگی قرآن کے کہ وہ قرآن کی وجہ سے ٹھہریے, اور جو اس کے اوپر ایک اور غلاف چڑھا دیتے ہیں جس کے اندر قرآن کو ڈالتے ہیں تو وہ جو ہے تابع نہیں ہوتا, تو لہذا اس سے پکڑنا جائز ہے کہ قرآن اس کے اندر ہوتا ہے وہ قرآن کی وجہ سے قائم نہیں ہے.
تو یہ جو یہاں پہ
لباس پہنا ہوا ہے, میں نے لباس پہنا ہے, قمیض پہنا ہوا ہے, یہی میرا قمیض اگر اترا ہوا ہے اور رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ میں قرآن پکڑنا چاہوں تو پکڑ سکتا ہوں بغیر وضو بھی, لیکن جب میں نے اس کو پہن لیا ہے اب یہ میرے تابع ہو گیا ہے, اب اس کے ساتھ میں پکڑنا چاہوں تو نہیں پکڑ سکتا,
اب آپ قرآن نہیں پکڑ سکتے.
مسئلہ نمبر 34, اگر قرآن کی آیت دعا کی نیت سے یا تبرک کے لیے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے, یا ادائے شکر کو یا چھینک کے بعد الحمدللہ رب العالمین, یا خبر پریشان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا, یا بانیت ثنا پوری سورہ فاتحہ یا آیت الکرسی اور سورہ حشر کی پچھلی تین آیات ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو والی یہاں سے آخر سورہ تک پڑھی, اور ان سب صورتوں میں قرآن کی نیت نہ ہو تو کچھ حرج نہیں, یوں ہی تینوں قل بلا لفظ قل با نیت ثنا پڑھ سکتے ہیں, لفظ قل کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے اگرچہ با نیت ثنا ہی ہو, کہ اس صورت میں ان کا قرآن ہونا متعین ہو جاتا ہے, نیت کو کچھ دخل نہیں. تو اس تینوں قل سے مراد آخری تینوں قل, قل یا ایھا الکافرون کے علاوہ, چونکہ وہ تینوں قل جو ہے وہ ذکر الہی پر مشتمل ہے. مسئلہ نمبر 35, بے وضو کو قرآن مجید یا اس کے کسی آیت کا چھونا حرام ہے, بے چھوئے زبانی یا دیکھ کر پڑھے تو کوئی حرج نہیں, بے وضو کی بات ہے, پہلے بے غسل کی بات تھی. مسئلہ نمبر 36, روپے پر آیت لکھی ہو تو ان سب کو یعنی بے وضو, جنبی, حیض و نفاس والی کو اس کا چھونا حرام ہے, ہاں اگر تھیلی میں ہو تو تھیلی اٹھانا جائز ہے, یوں ہی جس برتن یا گلاس پر سورت یا آیت لکھی ہو اس کا چھونا بھی ان کو حرام ہے, اور ان کا استعمال سب کو مکروہ مگر جب کہ خاص بانیت شفا ہو. مسئلہ نمبر 37, قرآن پاک کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی اور زبان میں ہو، اس کے بھی چھونے اور پڑھنے کے وہی احکام ہیں جو قرآن مجید کے ہیں۔ مسئلہ نمبر 38، قرآن مجید دیکھنے میں ان سب پر کچھ حرج نہیں، اگرچہ حروف پر نظر پڑے اور الفاظ بھی سمجھ میں آئیں اور خیال میں پڑھتے جائیں، یعنی خیال میں پڑھ رہے ہیں زبان سے نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 39، ان سب کو
جو شخص جم ہو تو وہ تو خیال میں بھی نہیں پڑے گا نا، پڑھ سکتا خیال میں؟
نہیں، خیال میں تو پڑھ سکتا ہے، خیال میں تو کوئی حرج نہیں، خیال میں پڑھنا ہے ہی نہیں، یعنی پڑھنا کہلاتا ہی تب ہے جب زبان سے پڑھا جائے، جو خیال میں ہے وہ صرف سوچنا ہے، وہ پڑھنا نہیں ہے حقیقت۔
تو سر یہ قرآن خوانی میں بڑا مسئلہ ہے، یہاں پہ قرآن خوانی ہوتی ہے تو لوگ
بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں، لے کے ایسا لگ رہا ہوتا ہے صرف
دیکھ رہے ہیں ذرا،
اور زیادہ تر دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں یا سوچ رہے ہوتے ہیں، بس یہی کہہ لیں، زیادہ تر پڑھ نہیں رہے ہوتے۔ وہ جو ہم قرآن خوانی کرواتے ہیں نا، وہ ثواب کی امید اسے اتنی رکھیں گے، یہ جو دیکھنے کا ثواب ہے بس وہی پہنچا ہے،
محفوظ رکھا جا سکتا ہے نا قرآن شریف پڑھ کے؟
جی رکھا جا سکتا ہے، بالکل رکھا جا سکتا ہے،
کسی کو اگر نہ بخشا جائے پھر جب ضرورت پڑے تو بخشتے ہیں، اس کو بخشنا یہ کر سکتے
ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ اور ایسا عموماً مدارس میں ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ روزانہ جتنا بچوں نے پڑھا ہے تو وہ قاری صاحبان لکھ لیتے ہیں، پھر وہ سارا ناظر صاحب کے پاس جمع ہو جاتا ہے۔
جی
آج مثال کے طور پہ بچوں نے 200 سپارے صاحب نے پڑھے ہیں، 100 بچے ہیں، 200 پارے ہو گئے ہیں، تو اس کو جو ہے نا وہ جمع کر لیتے ہیں، روز کیسے کرتے جاتے ہیں، تو پھر جب کبھی کوئی اسال ثواب کے لیے آتا ہے تو 10 قرآن پاک مثال اس کو دے دیے، تب ٹوٹل کتنے ہوئے تھے، 100 قرآن ہوئے، اس میں سے 10 مائنس کر دیتے ہیں، اب ہمارے پاس 90 ابھی بھی رہ گئے ہیں۔ تو یہ ہمارے یہاں باقاعدہ ایک مجلس اس پہ بنی ہوئی ہے اس کا، یعنی ناظم صاحب کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ شام کو جاتے ہوئے آپ نے یہ کام کرنا ہے، ورنہ پہلے ہوتا کیا تھا کہ بس پہلے دے دیا، جس کو دے دیا، کتنا دے دیا کوئی پتہ نہیں، کتنا باقی ہے کوئی پتہ نہیں، بس ہر ایک کو آپ کو 50 قرآن، 300 قرآن، 200 قرآن، اب وہ ہیں بھی نہیں ہیں، کیا صورت حال ہے، وہ یہی بندہ سمجھ رہا ہے میرے لیے، میرے والد صاحب کے لیے یہ مطلب دیے گئے ہیں، اور ہر ایک کو وہی دیے جا رہے ہیں، اگرچہ اللہ کی رحمت سے جتنی امید رکھیں اتنا ہی زیادہ اچھا ہے، لیکن عموماً عرف کے مطابق جو اور سامنے والا جو سمجھ رہا ہوتا ہے وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے دیے گئے ہیں قرآن، یعنی میرے والد کے لیے، میرے فلاں کے لیے، اس کو یہ پتا ہو یہ وہی ہیں جو ہم نے پہلے 1000 بندوں کو پہلے بھی دیے ہیں، اب آپ کو بھی وہی دے رہے ہیں، تو وہ اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی سعادت دے،
آمین۔
اصل قابل اعتماد اپنے ہی عمل ہے جو خود کر گیا،
خود کر جائیں۔
مسئلہ نمبر 39، ان سب کو فقہ، تفسیر، حدیث کی کتابوں کا چھونا مکروہ ہے، اور اگر ان کو کسی کپڑے سے چھوا اگرچہ اس کو پہنے یا اوڑے ہوئے ہو تو حرج نہیں، مگر موضع آیت پر، یعنی اس کتاب میں بھی جہاں پہ کوئی آیت لکھی ہوئی ہے، موضع آیت پر ان کتابوں میں بھی ہاتھ رکھنا حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 40، ان سب کو تورات، زبور، انجیل کا پڑھنا چھونا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 41، درود شریف اور دعاؤں کے پڑھنے میں انہیں حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ وضو یا کلی کر کے پڑھیں۔ مسئلہ نمبر 42، ان سب کو اذان کا جواب دینا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 43، مصحف شریف اگر ایسا ہو جائے کہ پڑھنے کے کام میں نہ آئے تو اسے کفنا کر، لحد کھود کر ایسی جگہ دفن کر دیں جہاں پاؤں پڑنے کا احتمال نہ ہو، جیسے قبرستان وغیرہ۔ مسئلہ نمبر 44، کافر کو مصحف چھونے نہ دیا جائے بلکہ مطلقاً حروف اس سے بچائیں۔ مسئلہ نمبر 45، قرآن سب کتابوں کے اوپر رکھیں، پھر تفسیر، پھر حدیث، پھر باقی دینیات الا حسب مراتب، یعنی دین کی باقی کتابیں اسی طرح سے نیچے اور پھر کے نیچے رکھتے جائیں۔ مسئلہ نمبر 46، کتاب پر کوئی دوسری چیز نہ رکھی جائے، حتیٰ کہ قلم، دوات، حتیٰ کہ وہ صندوق جس میں کتاب ہو اس پر کوئی چیز نہ رکھی جائے۔ مسئلہ نمبر 47، مسائل یا دینیات کے اوراق میں پڑیا باندھنا، جس دسترخوان پر اشعار وغیرہ کچھ تحریر ہوں اس کو کام میں لانا، یا بچھونے پر کچھ لکھا ہو اس کا استعمال منع ہے۔ تو یہ غسل کا بیان یہاں پہ مکمل ہوا۔